ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، تربیتی اجتماع، کیسٹ نمبر 309، بامقام سعودی عرب، موضوع اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
الولاء والبراء لفضيلة الشيخ سيد طالب الرحمن، وهي باللغة الأردية.
الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. یہ قانون ہے کہ دو مخالف چیزوں کو کبھی بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، جو اس کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا. مثلاً دیکھیے، آپ کے پاس آگ بھی ہے اور پانی بھی، آپ یہ چاہتے ہیں آگ اور پانی کو ملا دیا جائے، آگ اور پانی کا ملاپ کر دیا جائے، دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ اتحاد کی فضا برقرار رہے. اگر آگ میں اتنی صلاحیت ہے تو پانی کبھی بھی آگ کو بجھا نہیں سکے گا، اور اگر پانی کی مقدار زیادہ ہے آگ کی مقدار کم ہے، پانی آگ پر غالب آ جائے گا، یا یہ ہوگا کہ آگ اپنی شدت کی وجہ سے پانی کو اڑا کر بھاپ بنا دے گی. جو آدمی ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، یا آگ رہے گی یا پانی رہے گا. اسی طریقے سے روشنی اور اندھیرا ہے، کوئی آدمی یہ چاہے کہ روشنی بھی رہے اور اندھیرا بھی رہے، دونوں اکٹھے ہو کر چلیں، ناممکن ہے. آپ دیکھتے ہیں جوں جوں صبح کا وقت قریب آتا جاتا ہے اندھیرا چھٹتا جاتا ہے، ابھی سورج کی ٹکیا باہر نہیں نکلی ہے، قریب ہے کہ سورج کی ٹکیا باہر نکلے، لیکن اس سے پہلے ہی اندھیرا چھٹ جاتا ہے. اور جو ہی سورج غروب ہوتا ہے ابھی اس کی ٹکیا مکمل غروب نہیں ہوئی کہ اندھیرا چھانے لگتا ہے. اگر ایک شخص یہ چاہے کہ اندھیرا بھی رہے اور روشنی بھی رہے، ناممکن ہے. اور جو آدمی یہ کہے کہ میں نے دونوں کو جمع کر دیا ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہے. اسی طرح ہدایت اور گمراہی اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں، یا ہدایت غالب آ جائے گی گمراہی کو مٹا دے گی، یا گمراہی ہدایت پر غالب آ جائے گی. جیسے خوشبو اور بدبو ہے، اب خوشبو اور بدبو کو آپ اکٹھا کرنا چاہیں بدبو خوشبو پر غالب آ جائے گی یا خوشبو بدبو پر غالب آ جائے گی، اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے اسلام اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثال بیان کی ہے، قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت واضح واضح ہو گئی، علیحدہ علیحدہ لائنیں ہیں ان کی۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ایک لائن وہ ہے جس میں طاغوت کا انکار کرنے کے بعد اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے، وہ ہے مضبوط رنگ کو ہاتھ ڈالنے والا۔ لَنْ فِسَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کو اندھیروں میں رہنے نہیں دیتا، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اندھیروں سے مراد یہاں گمراہیاں ہیں اور روشنی سے مراد یہاں ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْظِلُّ وَلَلْحُرُورِ، سایہ اور گرمی، ٹھنڈک اور گرمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَلْأَحْيَاءُ وَلَلْأَمْوَاتِ، اسی طریقے سے مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ خادم جس کو بھیجا جائے اور وہ کام کر کے آئے، وہ اس کے برابر نہیں ہے، کلن علی مولا، جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جہاں جاتا ہے خیر کی خبر نہیں لاتا ہے۔ یہ دونوں چونکہ مخالف صفت رکھنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی یہ بات کہتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کہتے ہیں انا او ایاکم، ہم یا تم، لعلی ہدن، ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں، یا تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں، یا تم گمراہ ہو یا ہم گمراہ ہیں، ہم دونوں سچے نہیں ہو سکتے یا دونوں گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّينِ، تمہارے لیے تمہاری راہ ہے، ہمارے لیے ہماری راہ ہے۔ ان تمام مثالوں سے آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ دو مخالف چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہی رہیں گی۔ اسی طریقے سے کفر اور اسلام علیحدہ علیحدہ رہیں گے، اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ توحید اور شرک علیحدہ علیحدہ رہیں گی، اہل توحید اہل شرک کے ساتھ مل نہیں سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی ہے ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے۔ وہ لوگ جو سنت پر چلنے والے ہیں ان کے ساتھ ایک ہی سٹیج پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ جو بدعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ جو اللہ کو پوجنے والے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جو شخصیت پرست ہیں۔ اہل توحید اور اہل شرک کا ملاپ ناممکن ہے، اور ان کو ملانے والا بے وقوف ہے۔ صحابہ سے محبت اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو ملانا یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ اہل بدعات کو اہل سنت کے ساتھ بٹھانا یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ ہمارا کسی سے کیا جھگڑا ہے، کیا دشمنی ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی نے ہماری زمین نہیں دبائی ہے، کسی نے ہمارے کاروبار کو خراب نہیں کیا ہے، کسی نے ہماری بے عزتی نہیں کی ہے، کسی نے ہماری عزت پر غلط نگاہ نہیں ڈالی ہے۔ ہماری دشمنی اور محبت کا معیار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط ذاقہ تعمل ایمان، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھتا ہے. شیعہ سے ہماری کھلی ہوئی دشمنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قرآن پر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں جو قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتا ہے اور احکام کے لحاظ سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس آخری آیت پر مکمل ہوتا ہے، جس کی موجودہ ترتیب الف لام میم ہے اور اس کا اختتام والناس کی صورت پر ہے. ان لوگوں کا اس قرآن پر ایمان نہیں جس کی 6600 کچھ آیات. اصول کافی میں لکھا ہے کہ جس قرآن کو امام غائب لے کر غائب ہو گیا ہے غار میں، اس قرآن کو حضرت علی نے 6 مہینے کے اندر تیار کر کے ابوبکر صدیق کے سامنے رکھا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا. حضرت علی اس قرآن کو اپنے گھر میں لے گئے، پھر وہ قرآن امام غائب کے پاس پہنچ گیا. امام غائب جب قیامت کے قریب ان کے بقول اس غار سے نکلے گا، اس وقت وہ اصل قرآن کو لے کر آئے گا جس کی آیات 6600 کچھ نہیں ہیں بلکہ 17000 آیات ہیں جس پر ایمان ہے شیعہ کا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ، فاروق اعظم سے دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ، عثمان غنی سے دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ، اور حضرت علی سے دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ، حضرت حسن سے دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ، حضرت حسین سے دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ. ابوبکر سے کیا دشمنی ہے؟ عمر فاروق سے کیا دشمنی ہے؟ ان کی محمد الرسول اللہ سے دشمنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی کیسی ہے کہ یہ نبی کے سسر سے دشمنی رکھتے ہیں. نبی کے سسر کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی دشمنی حضرت علی سے ہے. حضرت علی سے دشمنی کیسے ہے کہ حضرت علی کے سسر سے دشمنی رکھتے ہیں. کون ہیں حضرت علی کے سسر؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ کے سسر کون ہیں؟ صدیق اکبر. حضرت علی سے دشمنی کیسی ہے ان کی کہ یہ حضرت علی کے داماد سے دشمنی رکھتے ہیں. کون ہے حضرت علی کے داماد؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے دور خلافت میں. حضرت عثمان ذوالنورین سے دشمنی رکھتے ہیں کہ جو نبی کے داماد ہیں. جو نبی کے داماد سے دشمنی رکھتا ہے وہ خود نبی کا دشمن ہے. یہودیوں نے کہا تھا کہ ہماری دشمنی جبریل سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی دشمنی جبریل سے ہے اس کی دشمنی رب کائنات سے بھی ہے، کیونکہ جبریل کا خالق بھی وہی اللہ ہے جو تمہارا خالق ہے. جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے. اسی طریقے سے جو علی کے سسر کا دشمن ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے. جو نبی کے داماد عثمان کا دشمن ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جہنم کے کتے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں جتنی بھی آیات تھی انہوں نے قرآن سے نکال دی. ہماری شیعہ کے ساتھ اس وقت دوستی ہو سکتی ہے کہ جب یہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے. جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. ہماری ان سے دوستی ہو سکتی ہے. ہم ایک ہی سٹیج پر بیٹھ سکتے ہیں. کب؟ جب ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض نہ رہے, صدیق اکبر کا بغض نہ رہے, فاروق اعظم کا بغض نہ رہے, عثمان غنی, حضرت علی, طلحہ, زبیر, سعید و سعد, عبد الرحمن ابن عوف, ابو عبیدہ بن جراح, اشرا مبشرہ, بدر والے, احد والے, جنگ خندق والے, اگر ان کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی نہ رہے, یہ ہمارے دوست. یہ اپنی صحابہ کی دشمنی میں انتہا کو پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد سب صحابہ مرتد ہو چکے تھے. تین صحابی باقی رہتے تھے کہ جو اسلام پر تھے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ تین میں سے ایک علی ہوں گے, دوسرے ان کے بیٹے حسن ہوں گے, تیسرے ان کے بیٹے حسین ہوں گے, جو تینوں معصوم امام ہیں ان کے نزدیک. لیکن کہتے ہیں کہ جو تین آدمی اسلام پر رہ گئے, ایک مقداد تھے, دوسرے طلحہ تھے اور تیسرے ابو ذر غفاری تھے. یہ تین آدمی اسلام پر باقی رہ گئے تھے, باقی سب مرتد ہو گئے. ان سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہے, وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. چاہے سردار عبد القیوم ہی کیوں نہ ہو, جس کو مجاہد اعظم کا خطاب دیا گیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ایک ہی سٹیج پر نہیں بیٹھ سکتا ہے کہ تو قبر کو سجدہ کرنے والا, میں رحمان کو ماننے والا. لا الہ الا اللہ کا قاتل لا الہ الا اللہ میں غیر کو شریک کرنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. یہ قانون اور یہ اصول کس نے بتلایا؟ ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے. ابراہیم علیہ الصلات والسلام اپنی قوم سے کہتے ہیں, اے میری قوم, میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء, میں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. کب تک؟ اس وقت تک کہ جب تک کہ تم ایک اللہ کو نہیں مانتے. تو ہمارے دشمن, ہم تمہارے دشمن. بریلویوں کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے؟ کوئی ذاتی رنجش نہیں, کوئی کاروباری رنجش نہیں ہے. ہماری ان سے دشمنی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کائنات کا خالق ایک ہے. یہ کہتے نہیں دول شاہ ہے جو ہم کو اولاد دیتا. ہم کہتے ہیں ہمارا داتا ایک ہے. یہ کہتے ہیں نہیں, ہمارا داتا علی حجویری ہے جو لاہور میں دفن ہے. ہم کہتے ہیں مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے. یہ کہتے ہیں نہیں, نبی بھی مختار کل. ہم کہتے ہیں مشکل کشا اللہ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں, نبی بھی مشکل کشا ہے, علی بھی مشکل کشا ہے, ولی بھی مشکل کشا ہے. یہ لوگ بھی حاجتوں کو پورا کرنے والے. ان کے ساتھ ہماری دوستی کب ہو سکتی ہے؟ جب اس عقیدے کو تسلیم کر لیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی مختار کل نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی تصرف کے قابل نہیں, کوئی شفا دینے والا نہیں, کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں, کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. الا اللہ, ہاں اللہ کے اختیار میں سب کچھ. انتم الفقراء الى اللہ, اللہ آدم کے بیٹوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب فقیر ہو, غنی صرف اللہ کی ذات. کون فقیر ہے, کون محتاج ہے؟ نبی بھی محتاج ہے, ولی بھی محتاج ہے, پیر بھی محتاج ہے, مرید بھی محتاج ہے, ہر آدمی محتاج ہے. سوالی ہے اللہ کے در کا. کوئی بھی غنی نہیں ہے, غنی صرف ایک. بتلائیے کیا یہ عقیدہ غلط ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو خزانوں کی چابیاں تھیں، بتلائیے پھر پیٹ پر پتھر ڈرامہ کرنے کے لیے باندھا تھا اللہ کے نبی نے؟ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی نکلے ہوئے ہیں، فاروق اعظم بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں، ابو بکر دوپہر کی اس گرمی میں تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم اپنے گھر سے باہر نکلو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی، ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں گھر سے باہر نکلا ہوں کہ شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، تجھے کس چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی، میری بھی یہی حالت ہے کہ میرے گھر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں بھی باہر نکلا ہوں کہ شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جس چیز نے تم کو مجبور کیا گھر سے نکلنے پر، اللہ کی قسم ہے مجھ کو بھی اسی چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، میرے گھر بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ کون ہے غنی اور کون ہے محتاج؟ جاؤ ابو ایوب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اللہ کے نبی گئے، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اپنے شوہر کو اطلاع دی، دوڑتے ہوئے آئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے، بکری کے بچے کو ذبح کیا، آدھے کو بھونا، آدھے کی ہنڈیا پکائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا چن دیا گیا۔ آپ نے ایک روٹی پر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا اور اپنے میزبان سے کہنے لگے، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے آؤ، عرصہ ہو گیا ہے اس نے اس قسم کا کھانا نہیں کھایا۔ کون ہے غنی اور کون ہے محتاج؟ اگر اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانوں کی چابیاں تھیں تو کیا یہ ابو بکر اور عمر کو ڈرامہ کر کے دکھا رہے تھے؟ ابو ایوب انصاری کو ڈرامہ کر کے دکھا رہے تھے؟ معلوم ہوتا ہے ان واقعات سے کہ وہ عرش والا جب دیتا ہے تو محمد الرسول اللہ کھا لیتا ہے، اور جب وہ نہیں دیتا اپنی ازواج سے پوچھتے ہیں، عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ماں جواب دیتی ہے مسلمانوں کی کہ اللہ کے نبی، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چونکہ میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں اللہ کے لیے روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ یہ کون ہے کائنات میں سب سے افضل؟ ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، عقیدے کو مان لیں کہ غنی اللہ کی ذات ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی تنگی کر دیتا ہے۔ کیسی تنگی کرتا ہے؟ جنگ خندق کے موقع پر پتھر بندے ہوئے دیکھے آپ کے صحابی جابر نے، اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگے، میں نے اللہ کے نبی کی بھوک دیکھی ہے، ایک صحابی نے شکایت کی کہ میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنا دامن اٹھایا اور کہنے لگے، دیکھ اگر بھوک کی وجہ سے تو نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے، تیرے آقا نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں۔ بیوی کہنے لگی، گھر میں تھوڑے سے جو پڑے ہیں ان کو پیس لیتی ہوں، بکری کا ایک بچہ ہے اس کو ذبح کروا لیتی ہوں، جاؤ اللہ کے نبی کو اور ان کے چند ساتھیوں کو بلا کر لے آؤ تاکہ وہ کھانا کھا لیں۔ گئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ کے چند ساتھیوں کی بھی دعوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی زبان سے بات سنی، لشکر میں اعلان کر دیا کہ اے لشکر والو تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت. ادھر جابر ہیں جو اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتے ہیں، پریشانی میں اپنے گھر میں پلٹتے ہیں. بیوی پوچھتی ہے کہ آقا آ رہے ہیں، آقا کی آمد پر تو سب خوش ہوتے ہیں اور تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کی بندی پورا لشکر آ رہا. کہنے لگی مجھ کو رسوا کرنے کے لیے پورے لشکر کو بلا کر لائے ہو تاکہ میری بے عزتی ہو، میرے گھر سے یہ لوگ خالی پیٹ واپس چلے جائیں؟ کہنے لگے میں نے نہیں بلایا، میرے آقا نے بلایا. تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے تو جا کر عرض کی تھی اللہ کے نبی آپ کی اور آپ کے چند ساتھیوں کی دعوت ہے. پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے میری بات سننے کے بعد لشکر میں اعلان کر دیا کہ تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے. ایمان والے تھی، کہنے لگی پھر اللہ کا نبی جانے اور لشکر جانے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دعوت تم نے نہیں دی، اللہ کے نبی نے دی. اللہ کے نبی میزبان ہیں اور لشکر والے ان کے مہمان ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آٹے پر کپڑا تھا، اس کو اٹھایا، اپنا لعاب داخل کیا، ہنڈیا کے ڈھکن کو اٹھایا، اپنا لعاب داخل کیا اور کہا اس ڈھکن کو علیحدہ نہیں کرنا، کپڑے کو اٹھانا نہیں ہے، اس میں سے سالن نکالتے جاؤ، آٹا نکالتے جاؤ، روٹیاں پکاتے جاؤ اور لشکر والوں کو کھلاتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ لشکر والوں کی تعداد 1500 تھی، پورے کا پورا لشکر کھا کر چلا گیا، ہمارے گھر کھانا اتنا ہی موجود تھا جتنا پہلے وقت موجود. کھلانے والا کون؟ وہ عرش والا ہے. یطعمنی ویسقین، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی مجھ کو پلاتا ہے. معلوم ہوتا ہے غنی وہی ہے، باقی سب محتاج. مختار کل کا مسئلہ ہے. مختار کل کا معنی یہ ہوتا ہے جو چاہے کر لے. اللہ کہتا ہے یفعل ما یرید، یہ میری صفت ہے، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری اس صفت میں کوئی بھی شریک نہیں. ما کان لہم الخیارہ، اللہ تو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. پیر کی نظر ہو گئی، پیر ہمارے گھر میں داخل ہو گیا، اس کی نظر ہمارے گھر والوں پر، چار دیواری پر پڑی، ہمارے تو 14 طبق روشن ہو گئے، ہماری تو زندگی میں انقلاب آ گیا، ہمارا تو کاروبار وسیع ہو گیا، ہمارے گھر میں تو پیسے کی ریل پیل ہو گئی. ثابت ہو گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور یہ پیر ہے جو مرید کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یا عمّ قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہ عند اللہ. چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، احاج لک بہ عند اللہ، میں اللہ سے جھگڑوں گا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جنتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، خطاب کا بیٹا عمر جنتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، عثمان غنی جنتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، تیرا بیٹا علی جنتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، بلال جنتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، صہیب جنتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، خدیجہ جنتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے. احاج لک بہ عند اللہ، میں اللہ سے کہوں گا میرے چچا ابو طالب نے بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، وہ بھی تو جنتی ہونا چاہیے۔ مانتے ہیں رفع الیدین نبی کی سنت ہے، آمین نبی کی سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا نبی کی سنت ہے، تیجا دسواں چالیسواں کرنا بدعات ہیں، مانتے ہیں، ختم دینا صحیح نہیں، لیکن کیا کریں، اگر ہم مان لیں گے تو برادری یہی کہے گی تو بھی وہابی ہو گیا، تو نے بھی خاندان کی ناک کٹوا دی، یہ قول یہ سنت کس کی ہے؟ ابو طالب کی۔ ابو طالب کہا کرتا تھا کہ دین آپ کا واقعی سچا ہے، مانتے ہیں دین سچا ہے، لیکن اگر ہم نے آپ کی بات مان لی برادری کیا کہے گی؟ ایک نوجوان کے پیچھے چل کر آبا اجداد کے دین کو چھوڑ گیا، خاندان کی ناک کٹوا دی، اس لیے بھتیجے ٹھیک ہے بات تیری سچی ہے، لیکن اب اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے جب آپ کے چچا اس حالت میں فوت ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں آیات اتار دی، انک لا تہدی من احببتا، اے نبی جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ کون؟ پیر۔ کس کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ مرید کو۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، مختار کل ہیں، جو چاہیں کر لیں۔ اس طرف سلام پھیرا پیر صاحب نے، دائیں طرف کے جتنے نمازی تھے سب حافظ ہو گئے، اور بائیں طرف سلام پھیرا جتنے افراد تھے سب ناظرہ قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، اور یہ مرد مومن، ایسا مرد مومن کائنات میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، یہ اپنے مرید کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببتا، جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن جس سے تو دشمنی رکھتا ہے۔ کس سے دشمنی رکھی؟ اللہ کے نبی نے، نبی کو گڑھے میں گرا دیا، مختار کل تھے نا، جو چاہتے تھے ہو سکتا تھا، لیکن کہاں گرے ہوئے ہیں؟ گڑھے میں، لوہے کی کڑیاں آپ کے چہرے میں پیوست ہیں اور خون چہرے سے ٹپک رہا، آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، سر سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو سہارا دے کر صحابہ اٹھاتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ نکلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیف یفلح القوم قد شجوا رأس نبیہم، یہ قوم فلاح نہیں پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے سر کو زخمی کر کے جانے والی۔ نبی سے دشمنی رکھنے والے اور نبی ان سے دشمنی رکھنے والے کون؟ جو نبی کو زخمی کر کے جا رہے ہیں۔ آپ بد دعا دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو نبی کو زخمی کرتے ہیں، ان کے سربراہ کون ہیں؟ خالد ابن ولید۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببتا، تجھے اپنے چچا سے محبت ہے لیکن تو اپنے چچا کو صراط مستقیم پر نہیں چلا سکتا ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس سے تجھ کو دشمنی ہے تو اس کو پسند نہیں کرتا ہے اس کے ایک غلط کام کی وجہ سے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کو مسلمان کر دے، ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے میں گرانے کا جو سبب بنتا ہے خالد ابن ولید، وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ مختار کل کون؟ اللہ۔ وہ مختار کل نہیں کہ جو اس کو ہدایت نہ دے سکا، جس سے دشمنی نہیں محبت ہے، اور اس کو ہدایت سے دور نہ رکھ سکا کہ جس کے لیے بد دعا کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، اللہ کے نبی تقدیر کے معاملے میں تیرا کوئی اختیار نہیں۔ ہماری ان سے دوستی ہو سکتی ہے کب؟ اس عقیدے کی اصلاح کر لیں اور کہیں مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی مختار کل نہیں۔ کون ہے موت و حیات کا مالک؟ اللہ. یحیی و یمیت, اللہ ہی زندہ کرتا ہے, اللہ ہی مارتا. لیکن ہمارے بھائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ پیر صاحب کی گیارہویں دیا کرتی تھی, بیٹا فوت ہو گیا, پیر صاحب کی خدمت میں پیش ہوئی. آپ کی گیارہویں دینے کا, ختم دینے کا مجھ کو کیا فائدہ ہوا؟ ملک الموت میرے بیٹے کی روح قبض کر کے بھی لے گیا, میرا بیٹا بھی مر گیا. کہنے لگے, اچھا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اپنا ہاتھ بڑھایا, ملک الموت روحوں کو قبض کر کے تھیلی میں بند کر کے لے جا رہا تھا, وہیں سے روحوں کی تھیلی چھینی اور اس کا منہ کھول دیا. مریدنی کا بیٹا بھی زندہ ہو گیا اور باقی لوگوں کے بیٹے بھی زندہ ہو گئے. ثابت ہو گیا کہ زندگی اور موت عطا کرنے والا وہ کائنات کا خالق نہیں بلکہ عبد القادر جیلانی. یہ قصہ گھڑ لیا گیا. پیسے بٹورنے کے لیے, مال وصول کرنے کے لیے, اور دوسری طرف دیکھیے کائنات کے اس شخص کا بیٹا فوت ہو رہا جو خود یہ کہتا ہے, انا سید و ولد آدم, میں تمام بنی آدم کا سردار. لواء الحمد یوم القیامت و یدی, قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. آدم و من سواؤ تحت لوائی, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے. اس کا اپنا بیٹا ابراہیم فوت ہو رہا, اس کا اپنا نواسا حضرت زینب کا بیٹا فوت ہو رہا. ابراہیم کی وفات پر کیا کہتے ہیں؟ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون, اے ابراہیم تو جا رہا ہے, ہم تیری جدائی میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں, لیکن زبان سے وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے. ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. حضرت زینب آپ کی بیٹی نے اپنے باپ محمد الرسول اللہ کو مسجد نبوی میں اطلاع دی, کہا قاصد کو جاؤ, میرے بابا کو کہو کہ تمہاری اپنی بیٹی زینب بلاتی ہے. اور زینب وہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, زینب میری وہ بیٹی ہے جو میری وجہ سے بڑی ستائی گئی. حضرت زینب کے بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی جانتے تھے, بیمار ہے, آخری ایام ہیں, آخری اس کی گھڑیاں ہیں. قاصد کو جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی, کہتے ہیں جاؤ میری بیٹی زینب کو کہو کہ صبر کرو. گئی, پیغام ملا قاصد کا حضرت زینب کو, ماں تھی تڑپ کر رہ گئی. سوچتی تھی کہ شاید اللہ کے نبی آ جائیں, ہو سکتا ہے کوئی معاملہ درست ہو جائے, اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں, اللہ میرے بیٹے کو نہ مارے, اللہ کے نبی کی دعا قبول کر لی جائے. قاصد کو دوبارہ بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بابا سے کہو, تمہیں اللہ کی قسم ہے, زینب قسم دے کر کہتی ہے کہ آؤ گھر میں, تمہاری بیٹی زینب بلاتی. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ گھر تشریف لائے. حضرت زینب نے دم توڑتے ہوئے بیٹے کو نبی کی باہوں میں ڈال دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو میری آنکھوں سے برس رہی, لیکن اپنے نواسے کو روک نہیں سکتے ہیں. نواسے کی روح اسرائیل ملک الموت نکال کر لے گیا, لیکن کائنات کا سب سے افضل انسان ملک الموت کو نہ روک سکا کہ میرے نواسے کی روح نہ نکال, میری بیٹی کے بیٹے کو, اس کے لخت جگر کو اس سے علیحدہ نہ کر. ثابت ہوتا ہے یحیی و یمیت, اللہ ہی زندہ کرتا ہے, اللہ ہی مارتا ہے. یہ صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں. ایک اور گروہ ہے جن سے ہماری دوستی نہیں ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ کون ہے؟ شخصیت پرست. یہ قبر پرست ہیں اور وہ شخصیت پرست. شخصیت پرست کا معنی کیا ہے؟ نبی کی حدیث صحیح ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ ہمارے علماء نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے ہم بھی اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے. دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے تجلی، اس رسالے میں ایک سائل سوال کرتا ہے کہ مجھ کو یہ مسئلہ درپیش ہے، اس مسئلے کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں بتلائیے. دیوبند کا مفتی جواب دیتا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ لوگ بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتلائیے. اس کا جواب یہ ہے کہ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہوتی، مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا. نبی کی حدیث حجت نہیں ہے، اللہ کا قرآن حجت نہیں ہے، حجت وہ ہے جو اس کے امام کا اپنا قول ہے. کیا فرق رہ گیا ان عیسائیوں اور یہودیوں میں اور اس گروہ میں جس کے بارے میں رب کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ؟ ان لوگوں کو دیکھو کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے پیروں اور بزرگوں کو رب بنا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں مدینے میں، ملاقات ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں علی چلو گھر چلتے ہیں. حضرت علی بھی یہی چاہتے تھے کہ میں جاؤں اور گھر دیکھوں اس شخصیت کا جو لوگوں کو سادگی کا درس دیتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی رہتا. میں اس درس دینے والے کا گھر تو دیکھوں کہ یہ درس دینے والا اس کا اپنا گھر کیسا ہے. پیر کا گھر بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کا مال اکٹھا کر کے اس پر اپنی کوٹھیاں تعمیر کرتا ہے اور لوگوں کو سادگی کا حکم دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چلے، ایک گھر آیا جس کو کواڑ نصیب نہ تھے، ٹاٹ پھٹا ہوا، ایک ٹاٹ تھا جو دروازے پر لٹکا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے وہی ٹاٹ ہٹایا اور حضرت علی سے کہنے لگے علی داخل ہو جاؤ، محمد کا گھر یہی علیہ الصلوۃ والسلام. داخل ہو گئے، حجرے میں داخل ہوئے، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی، کھجور کے پتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اچھالا اور کہا علی اس پر بیٹھ جاؤ. حضرت علی پوچھنے لگے اللہ کے نبی میں تو اس پر بیٹھ جاؤں گا، لیکن آپ بتلائیے آپ کہاں بیٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں ننگی زمین پر ہی بیٹھ جاؤں. علی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، واقعی جو میں نے سنا تھا آپ کو میں نے ویسا ہی پایا. کہنے لگے اللہ کے نبی ایک سوال ہے میرا، میں نے مسلمانوں کو قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے، اہل کتاب نے اپنے مولویوں کو رب بنا رکھا. اللہ کے نبی یہ جھوٹ ہے، ہم نے کبھی کسی مولوی کی عبادت نہیں کی، کبھی اس کو سجدہ نہیں کیا، کبھی ہم نے اس کو رکوع نہیں کیا، کبھی اس کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑے نہیں ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عدی یہ بتلاؤ جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے تم اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں؟ ہاں اللہ کے نبی یہ بات تو تھی. فرمایا جس چیز کو وہ حرام کہہ دیا کرتے تھے چاہے وہ حلال ہو تم اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی یہ بات کو تھی. آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ, یہی ان کی عبادت ہے اور یہی ان کو رب بنانا. ان کو اختیار کس نے دیا کہ دین کا مسئلہ بنائیں؟ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ یہ شریعت سازی کریں, قانون سازی کریں, خود اپنے مسئلے بنائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صدیق اکبر کے زمانے میں, فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں جو شخص بیعت وقت تین طلاقیں دے دیا کرتا تھا اللہ کے نبی حکم لگایا کرتے تھے کہ تیری ایک طلاق واقع ہے. مسلم کی حدیث ہے جس کی سند میں کوئی شک نہیں. اب اس کے مقابلے میں فتویٰ کیا آتا ہے کہ جو آدمی بیعت وقت ایک ہی موقع پر ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دے گا اب اس کی تین طلاقیں ہی شمار کی جائیں گی, اب کیا ہوگا؟ حلالہ کروایا جائے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, اسلام کا یہ قانون ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہ کا. غلطی کسی کی, نانی خصم کرے, دوتا ڈنڈ بھرے, یہ جو مثال دی جاتی ہے اسلام میں یہ صحیح نہیں. جو گناہ کرے گا وہی اس گناہ کو اٹھائے گا. جیسا کہ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا تھا, جب حضرت عمر نے مدینے میں ایک جگہ پر بچوں کو روتے ہوئے دیکھا, چولہے میں آگ جل رہی ہے ہنڈیا کے نیچے اور بچے رو رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, حضرت عمر پہرے پر مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے ہیں ماں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. ماں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چولہے میں آگ جل رہی ہے ہنڈیا کے نیچے. کہنے لگی پوچھنے والے میں نے اس ہنڈیا میں پتھر ڈال رکھے ہیں, آگ اس لیے جلا رکھی ہے ان پتھروں کے نیچے کہ میرے بیٹے دیکھتے رہیں, انتظار کرتے رہیں کہ ماں کھانا پکا رہی ہے اور نیند ان کو آ دبوچے. نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے, نیند کے لیے کوئی جگہ, کوئی مناسب جگہ ہونا ضروری نہیں ہے. جب نیند کی شدت ہو تو نیند تو جہاں انسان ہوتا ہے وہاں اس کو آ پکڑتی ہے. میں اس انتظار میں ہوں کہ میری اولاد سو جائے. حضرت عمر کانپ گئے, عمر تیرے دور خلافت میں تیرے اپنے شہر میں باہر نہیں ایک بڑھیا اور اس کی اولاد بھوکی سوتی ہے. بیت المال گئے, نکالا سامان اور غلام سے کہنے لگے کہ اس کو میرے کندھے پر رکھ. غلام کہنے لگا آقا آپ کا غلام حاضر ہے, آپ امیر المومنین بھی ہیں میرے آقا بھی ہیں, صحابی رسول ہیں, آپ کی بڑی شان ہے, یہ سامان اٹھائیے اور میرے کندھے پر رکھیے, میں اس کو لے کر جاؤں گا. حضرت عمر نے کہا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی میرے گناہوں کو اٹھا لو گے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے. طلاق دی مرد نے اور حلالہ ہو عورت کا؟ ہاں طلاق دی مرد نے اور حلالہ بھی ہونا چاہیے مرد کا. یہ تو ہے قانون کہ جب تو نے غلطی کی اور پشیمان ہے تین طلاقیں دینے کے بعد, مولوی کی محفل مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے اس کے قدموں میں اور اس سے فتویٰ چاہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بڑے غصے میں تھا, پشیمان ہوں, پریشان ہوں, اولاد ہے, کیا کروں, مجھ سے غلطی ہو گئی. غلطی کس کی؟ مرد کی. گناہ کس کے ذمے؟ عورت کے. یہ کس کا قانون ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے, اسلام کا قانون نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر کس پر عمل کیا گیا؟ علماء کے فتاوے پر. اب بتلائیے کہ ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ اتحاد اس وقت ممکن ہے جب یہ سب کو چھوڑ کر کہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام اعظم ہیں، جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہی حق ہے اور کوئی چیز حق نہیں. اب آئیے ان لوگوں کی طرف جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں. اگر آپ واقعی اہل حق ہیں تو اہل حق کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وہ کردار جو آج کے مسلمان کا ہو، یا اہل حق کا کردار وہ ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ کا تھا؟ رفع الیدین مانتا ہوں نبی کی سنت ہے، آمین نبی کی سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا نبی کی سنت ہے، لیکن ان سنتوں سے پہلے مکے کی ایک اور سنت ہے، اور وہ سب سے پہلی سنت ہے. فستا بما تؤمر یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ. بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ خطاب ہو رہا ہے آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے محمد الرسول اللہ. کیا خطاب ہے؟ بیان کر دے، کھول کر پہنچا دے، چادر کو علیحدہ کر دے، اٹھ کھڑا ہو، رب کی بڑائی بیان کر، لوگوں سے بچانا کہ لوگ تجھ کو قتل کریں، ان سے بچانا اللہ کے پاس، اللہ تجھ کو ان قاتلوں سے محفوظ رکھے گا، اس بات سے نہ ڈر کہ یہ لوگ تجھ کو قتل کر دیں گے. واللہ یعصمک من الناس، وہی حکم جو اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو دیا، وہی حکم اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دیا. بلغوا عنی ولو آیا. توحید کا ایک مسئلہ بھی اگر آتا ہے، نبی کی ایک سنت بھی اگر جانتے ہیں، کس کو پہنچاؤ؟ اس کو پہنچاؤ جس کو پہنچی نہیں. میدان محشر لوگ کھڑے ہوں اور ہمارے گریبان میں ہاتھ ہوں، ہم سے پوچھنے والے ہوں، اللہ تعالی سے ہماری شکایت لگانے والے ہوں، یا اللہ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس حدیث تھی، ان کے پاس دین خالص تھا، ان کے پاس روشنی تھی، ان کے پاس ہدایت کا مینار تھا، یا اللہ ان لوگوں نے توحید کی کوئی بات ہم کو نہ بتلائی، پڑوسی کے دروازے کو نہ کھٹکھٹایا، اپنے بھائی کو توحید و سنت کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش نہ کی، اپنی برادری میں کلمہ حق ادا نہ کیا، اپنی بیوی پر سختی نہ کی کہ کتاب و سنت پر چل، اپنی اولاد کو مسجد کی طرف لے کر نہ آیا. آپ لوگوں کا شمار بھی ان لوگوں کی صفوں میں ہوگا کہ جو لوگ کتاب و سنت کو ٹھکرانے والے، جو لوگ کتاب و سنت کو ٹھکرائیں وہ بھی مجرم، اور جو لوگ کتاب و سنت کو نہ پہنچائیں وہ بھی مجرم. اللہ کے نبی کا کردار اگر اپنانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک یہودی کے دروازے کو کھٹکھٹایا. جیسے یہودی عیسائی آج مسلمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کے دروازوں کے نیچے سے اپنی بائبل اور اپنا لٹریچر پھینک جاتے ہیں کہ لیجئے اس کو پڑھیے، اور اس کتابوں کی کوئی قیمت ہم وصول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کردار اہل کتاب نے، اور ہم نے، ہم خاموش تماشائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے گھر کو، اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اس نوجوان کے سرہانے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس نوجوان سے کہتے ہیں، اے نوجوان، آخری وقت ہے، بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، زبان سے کہہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ نوجوان اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, اجازت طلب کرتا ہے کہ میں یہ کلمہ کہوں یا نہ کہوں, کیونکہ وہ یہودی جانتے تھے کہ یہ نبی سچا نبی ہے, جیسا کہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ نبی کو ویسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. بیٹے نے اجازت مانگی, باپ نے اجازت دے دی. ابو القاسم کی بات مان لے, یہودی نے کلمہ پڑھا اس نوجوان نے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ایک اور جان جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی. یہ کردار ہے محمد الرسول اللہ کا, اور یہ ہے سنت, اصل سنت. اسی کو جہاد اکبر کہا ہے قرآن نے کہ مشرکین مکہ سے اللہ کے نبی جہاد اکبر کیجئے, یعنی بالقرآن, اس قرآن کے ساتھ ان کے عقیدے کی اصلاح کیجئے. یہ جہاد اکبر ہے جس کو ہم ترک کر چکے ہیں. اس فریضے پر بھی غور کیجئے, قرآن و حدیث پر بھی عمل کیجئے, لیکن اس فریضے کو بھی اپنے سامنے رکھیے. لوگوں کی اصلاح کرنا صرف کسی مبلغ کا کام نہیں, کسی خطیب اور مولوی کی ڈیوٹی نہیں, ہر آدمی کی ڈیوٹی ہے. اصلاح معاشرہ تب ہی ممکن ہے جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی عقائد کی اعمال کی اصلاح کرے. باپ اپنے بیٹوں کی, بیوی اپنی بیٹیوں کی, شوہر اپنی بیوی کی, بڑے اپنے چھوٹوں کی, ان کے عقیدوں کی اصلاح کریں, اور دل میں تمنا صرف یہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے میدان میں, میدان محشر میں جب جمع کرے گا, اس وقت ہم کو سرخرو کر دے, ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ تم نے یہ کام کیا یا نہیں. اللہ کے فرشتے خود گواہی دیں کہ یا اللہ یہ تیرے دین کا سپاہی تھا, دنیا سے ناراض صرف تیرے لیے ہوتا تھا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, لوگوں سے محبت بھی تیرے لیے کرتا تھا, لوگوں سے دشمنی بھی تیرے لیے کرتا تھا, اور فرشتوں کی گواہی تمام گواہی سے بڑھ کر ہے. جب فرشتے اللہ کی عدالت میں یہ گواہی دے دیں گے, انشاءاللہ ہمیں جنت مل جائے گی, جہنم سے بچ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مع تحيات تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض, السلي, شارع هارون الرشيد, هاتف رقم 2414488, 2410615, فاكس 2411733.